اور جو لوگ ہماری آیات کو چھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے، بتاؤ اب کہاں ہے تمہارے وہ معبود، وہ سہارے جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے، سب ہم سے گم ہو گئے۔ اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا، جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آج کا دوہرا عذاب دے۔ یعنی دنیا میں انسان جب بھی کسی کو فالو کرے، جب بھی کسی کو لیڈر مانے تو آنکھیں کھول کے ہوش و حواس کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی بھٹکے اور ہم کو بھی لے ڈوبے، ورنہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو لڑائی جھگڑا ہوگا انسانوں کا آپس میں وہ فالوورز اور لیڈرز کے درمیان ہوگا۔ ربنا ہؤلاء یضلونا، انسان پچھتائے گا، فریادیں کریں گے، اللہ انہوں نے ہم کو بھٹکایا تھا، انہیں دگنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لکل اندر، ہر ایک کے لیے دگنا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا، اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی؟ اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ یقین جانو، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھانا ہوگا اور جہنم ہی اوڑھنا۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ یہاں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی بات نہ مانی، ان کی تعلیمات کا انکار کیا اور ان کے ساتھ تکبر اور ڈھٹائی کے ساتھ پیش آئے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ تفسیر بحر محیط میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ایک تفسیر یہ آئی ہے کہ نہ ان لوگوں کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ ان کی دعاؤں کے لیے، یعنی ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی، اور ان کے اعمال اس مقام پر جانے سے روک دیے جائیں گے جہاں اللہ کے نیک بندوں کے اعمال محفوظ رکھے جاتے ہیں، جس کے بارے میں سورۃ المطففین میں آتا ہے، الیین جس کو بتایا گیا، اور جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، کے پاکیزہ کلمات اسی کی طرف اٹھتے ہیں، والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح اس کو اوپر اٹھاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے صحابہ کرام سے اس آیت کی تفسیر یہ بھی ہے کہ منکرین اور کفار کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، یہ روحیں نیچے پٹخ دی جائیں گی۔ اسی کی تائید ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد سے تفصیل نقل ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے، ابھی قبر کی تیاری میں کچھ دیر تھی، آپ ایک جگہ بیٹھ گئے، صحابہ کرام آپ کے گرد خاموش بیٹھ گئے۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ مومن بندے کے لیے جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سفید چمکتے ہوئے چہروں والے فرشتے آتے ہیں، جن کے ساتھ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، اور وہ مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر فرشتہ موت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، رب کی مغفرت اور خوشنودی کے لیے نکلو۔ اس وقت اس کی روح اس طرح بدن سے آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے کسی مشکیزے کا دہانہ کھول دیا جائے تو اس کا پانی نکل جائے۔ اس کی روح کو فرشتہ موت اپنی ہاتھ میں لے کر ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، یہ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں۔ جہاں ان کو فرشتوں کا کوئی گروہ ملتا ہے، وہ پوچھتے ہیں، یہ پاک روح کس کی ہے؟ یہ لوگ اس کا نام اور لقب لیتے ہیں جو عزت اور احترام کا دنیا میں اس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ یہاں تک کہ فرشتے روح کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، یہاں سے اور فرشتے بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کا نام اعمال علیین میں لکھو اور اس کو واپس کر دو، یہ روح پھر لوٹ کر قبر میں آتی ہے اور قبر میں حساب لینے والے فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، دین اسلام ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے یہ بزرگ جو تمہارے لیے بھیجے گئے کون ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس وقت ایک آسمانی ندا آتی ہے میرا بندہ سچا، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، جنت کے طرف اس کا دروازہ کھول دو، اس دروازے سے اس کو جنت کی خوشبو اور ہوائیں آتی ہیں۔ اس وقت اس کا نیک عمل ایک حسین شکل میں اس کے پاس اس کو مانوس کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قرآن پاک ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے پاس اس کو مانوس کرتا ہے کہ قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ اور خوف سے اس کو نجات دیتا ہے۔ اس کے بالمقابل کافر منکر کا جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سیاہ رنگ محیط صورت فرشتے خراب قسم کا تاج لے کر آتے ہیں اور سامنے بیٹھ جاتے ہیں مرنے والے کے۔ پھر فرشتہ موت اس کی روح اس طرح نکالتا ہے جیسے کوئی خاردار شاخ گیلی اون میں لپیٹی ہوئی ہو اور اس میں سے کھینچی جائے۔ یہ روح نکلتی ہے تو اس کی بدبو مردار جانور کی بدبو سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں۔ اس راہ میں جو دوسرے فرشتے ملتے ہیں پوچھتے ہیں یہ کس خبیث کی روح ہے؟ یہ حضرات اس وقت اس کا برا نام لے کر ذکر کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا، یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ یہاں تک کہ سب سے پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں تو آسمان کا دروازہ کھولا نہیں جاتا، جیسا کہ قرآن کی آیت میں آیا ہے، بلکہ حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کا نام اعمال سجین میں رکھو جہاں نافرمان بندے کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، اور اس روح کو پھینک دیا جاتا ہے، وہ بدن میں دوبارہ آتی ہے۔ فرشتے اس کو بٹھا کر اس سے بھی وہی سوال کرتے ہیں جو مومن بندے سے کیے گئے تھے۔ یہ سب کا جواب دیتا ہے ہاں ہاں لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ تو جہنم کا فرش، جہنم کا لباس اس کو دیا جاتا ہے، جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اس کو جہنم کی آنچ اور گرمی پہنچتی ہے، اس کی قبر اس سے تنگ کر دی جاتی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ قدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ یعنی جنت میں جانے سے پہلے اہل ایمان کو ایک روایت میں آتا ہے ایک پل پہ کھڑا کیا جائے گا اور وہاں آپس میں ایک دوسرے کے معاملے چکا دیں گے، اور پھر ایک دن کی طرح سب جنت میں داخل ہوں گے کہ کوئی کسی سے نفرت، عداوت اور کوئی بھی غیظ و غضب نہ رکھے گا۔ دنیا میں عموماً ایسا ہو جاتا ہے کہ دو لوگ اپنی اپنی جگہ پر بہت نیک، بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے ان کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں رہ جاتے، اور اس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا یا یہ جائے گا، حالانکہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اللہ کی اطاعت کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں یہ ہے کہ وہ جنت میں پہنچنے سے پہلے ان کے دل دھو ڈالے جائیں گے تاکہ وہاں جا کر کسی کو دیکھ کر کوئی جلن اور قرآن نہ ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، اسی آیت کو پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے اور عثمان اور طلحہ اور زبیر کے درمیان بھی اسی طرح صفائی کرا دے گا، یعنی دنیا میں جو اختلافات وغیرہ ہو گئے وہ وہاں پر ختم ہو جائیں گے۔ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور کہیں گے تعریف خدا کے لیے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی جو تم کرتے رہے تھے، پھر عمل کی بات ہے۔ ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والے سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی، وبینہما حجاب، جنت اور دوزخ والوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، وعلی الاعراف رجال، اور اعراف پر بھی کچھ لوگ ہوں گے۔ اسی لفظ سے سورت کا نام آراف ہے، اور یہ قرآن پاک میں ایک ہی دفعہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ آراف بلند جگہ کو کہتے عرف سے ہے، پہچانی ہوئی اونچی جگہ، یہاں کون ہوگا؟ یہاں وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے نیک اور برے اعمال بالکل برابر ہوں گے۔ اتنے نیک عمل نہیں کہ جنت میں جا سکیں، ایسے برے کام نہیں کہ جہنم میں جائیں، دونوں ایک جیسے، لہٰذا وہ وہاں آکس تک ہو جائیں گے۔ ابن جریر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل اعراف کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اس لیے جہنم سے نجات تو ہو جائے گی مگر جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو قیافے سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، ان کو اس مقام اعراف پر روک لیا جائے گا یہاں تک کہ سب اہل جنت اور اہل دوزخ کا حساب اور فیصلہ ہو جائے، اس کے بعد ان کا فیصلہ کیا جائے گا اور بالآخر ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ایک اور روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل اعراف کون لوگ ہیں، وہاں کون کھڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی مرضی اور اجازت کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، تو ان کو جنت کے داخلے سے ماں باپ کی نافرمانی نے روک دیا اور جہنم کے داخلے سے شہادت کی سبیل اللہ نے۔ اس سے بھی پتہ چلتا کہ ماں باپ کی اطاعت اور ان کی خوشنودی کتنی ضروری ہے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے، نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ دنیا میں دو چیزیں انسان کی کمزوری ہیں، ایک تو ساز و سامان، بھاری فرنیچر، بھاری پردے، اور دنیا کی بے تحاشا چیزیں، ملک ملک سے جمع کیے ہوئے مال و متاع جو انسان کے اسٹیٹس کی نشاندہی کرتے ہیں، اور دوسری طرف انسان کا گروہ، جتھا، جماعت، یا وہ لوگ جن میں انسان پہچانا جاتا ہے، یا جن کے بڑا ہونے پر انسان کو فخر ہوتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا پوتا ہوں، فلاں نواب کا نواسا ہوں، اور ساری زندگی خود کچھ کریں یا نہ کریں صرف ان چیزوں کو اپنی بڑائی کی وجہ بتاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی خاص نسل سے ہونے میں انسان کی عزت نہیں جب تک کہ وہ انسان خود اچھا کام نہ کرے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج ہے، کیونکہ انسان جب دنیا میں ان نعمتوں کو پا لیتا ہے تو عموماً دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے ان کو دنیا میں کچھ نہیں ملا تو آخرت میں بھی ان کے لیے کچھ نہیں۔ وہاں خاص طور پر احساس دلایا جائے گا کہ دیکھو یہ وہی لوگ ہیں نا جن کی غربت پر اور جن کے دین پر تم ہنسا کرتے تھے کہ ان کو کیا ملے گا آخرت میں، آج وہ بلند درجوں میں ہیں اور تم دنیا کی سب بڑائی پا کر بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہو۔ اور وہ دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر بھی ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہی پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، دین کو تفریح کی چیز، جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کر دیں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ یعنی وہاں جا کر انسان کو شدید احساس ہوگا اور انسان تمنا کرے گا کاش ایک چانس اور ملے، پھر میں وہ سب کچھ کر کے آؤں جو رب نے چاہا اور وہ کبھی نہ کروں جو میں کرتا رہا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اب کوئی چانس نہیں، کوئی واپسی نہیں، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصدیق کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، برحقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، نہیں کہ غافل دل کے ساتھ منہ پہ دعا ہو، دیکھ کہیں رہے ہو، دھیان میں کچھ ہو، نہیں۔ ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، تضرعا زاری کے ساتھ، بار بار ریپیٹ کر کے، اللہ تو بس قبول کر لے، وخفیہ تن چپکے چپکے، کہ بس راز و نیاز اللہ اور بندے کا معاملہ، بہت چیخ چلا کر نہیں۔ انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو زمین کے جو وسائل ہیں ان کو مس یوز کر کے، جس طرح آج کل ہو رہا ہے کہ انوائرمنٹ کے اندر جتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، فضا میں اوزون لیئر کے شگاف کے بارے میں جتنی پریشانی ہے، یہ سب کچھ بھی دراصل انسان کی اپنی غفلتوں کا نتیجہ ہے۔ یعنی زمین پر فساد دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو فزیکلی کہ زمین کے وسائل کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے، مس یوز کیا جائے، حد سے زیادہ استعمال کیا جائے، اور دوسرے انسانوں کے درمیان تعلقات کی خرابی کر کے۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم اور حضرت اسماء بنت یزید روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو بہت چغلیاں کھاتے پھرتے ہیں۔ یہ ہے زمین کو بگاڑنا۔ اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ، کس بات کا خوف کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، اور تما کے ساتھ، اور ایسا خوف نہ ہو کہ مایوسی ہو جائے، بلکہ امید بھی ساتھ ہو، کیونکہ ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان ہے۔ دعا مانگنے میں بھی انسان کا ایسا ہی رویہ ہونا چاہیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، خوشخبری ہے اللہ کی رحمت قریب ہے، کس کے؟ محسنین کے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں می برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے پروردگار کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سبھی گمراہی میں مبتلا ہو۔ یہ سوچ کا فرق ہے نا، نقطہ نگاہ کا فرق ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں وہی جو آپ سوچتے ہیں۔ ایک انسان جس کو ہدایت گمراہی نظر آئے پھر اس کی عقل کا کیا کہیے؟ وہی جیسے اقبال نے کہا نا کہ تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ انسانوں کے اندر بے حسی کی ایک طویل مدت جب گزرتی ہے تو ان کو اچھے برے کا فرق ہی پتہ نہیں چلتا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو دبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ نتیجہ کیا ہوا نافرمانی کا، ضد کا، ہٹ دھرمی کا، غلط قسم کی لاجک پیش کرنے کا، اچھے کو برا بتانے کا، خود اپنا ہی نقصان۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم لوگ بھی کسی اچھی بات کو اچھا ماننے کے بجائے اس کو برا کہنا شروع کر دیں تو اس سے ہمارا ہی نقصان ہوگا، کسی اچھے انسان کا یا اچھی چیز یا اچھی عادت یا اچھی نیکی کا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوگا، اس لیے ہر انسان کی بھلائی اس میں ہے کہ وہ اپنا فائدہ سوچے، کس طرح کہ کوئی کام کرنا میرے لیے آخرت کے اعتبار سے کتنے فائدے کا ہے، نہ کہ اگر دنیا میں وقت کی کوئی نقصان نظر آ رہا ہے تو انسان سوچے اس سے تو میرا کوئی فائدہ نہیں، برے کو اچھا بتانے لگے اور اچھے کو برا کہنے لگے. اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو. اس نے کہا اے برادران قوم میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں. ان کی ہدایت کو گمراہی کہا گیا، یہاں اس کو بے عقلی کہا گیا، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب طاقتور کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لیا وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے. اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ یعنی تم کسی کو بارش کا، کسی کو ہوا کا، کسی کو دولت کا، کسی کو بیماری کا رب کہتے ہو؟ جیسے کچھ قوموں کے اندر مختلف چیزوں کے مختلف دیوتا ہیں، دیویاں ہیں، وہ ان چیزوں کی مالک ہیں، ان کے اختیار میں وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، تو اس قوم کے اندر بھی ایک خدا کی بجائے مختلف خدا مانے جاتے تھے، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی چیز فی الحقیقت رب نہ تھی اور ان کے پاس کوئی بھی ایسی طاقت نہ تھی. ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بھی بسا اوقات لوگوں نے انسانوں کے مختلف نام رکھ لیے، کسی کو مشکل کشا کہا، حالانکہ وہ مشکل کشا نہیں، مشکل کشا تو بس اللہ ہی ہے. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر وہ تم کو کسی مشکل میں مبتلا کر دے تو کون ہے جو تمہاری مشکل آسان کرے، پھر کوئی انسان کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ کسی کو گنج بخش کے نام سے پکارتے ہیں، داتا کہتے ہیں، حالانکہ داتا دینے والا، غیب کے خزانوں سے مدد کرنے والا تو صرف اللہ ہے، کوئی انسان نہیں ہو سکتا. کسی کو غوث اعظم کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا فریادیں سننے والا، حالانکہ وہ صرف اللہ کی ذات ہے. کوئی انسان ایسا زور نہیں رکھتا کہ دنیا سے جانے کے بعد وہ لوگوں کی فریادیں سنے اور سن کر ان کی مشکلات کو آسان کرے. یہ سب کچھ تو صرف اللہ کی صفات ہیں. اس قوم کے اندر بھی ایسی ہی مشکلات پیدا ہو گئی تھی، اسی لیے ان کے پیغمبر ان کو سمجھا رہے ہیں وَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. تم جھگڑتے ہو مجھ سے ان ناموں کے بارے میں، میں کہتا ہوں یہ نام نہ رکھو اور تم کہتے ہو ہم رکھیں گے، یہ تو تم نے خود ہی رکھ لیے یا تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. اللہ نے ان کے برحق ہونے کی کوئی دلیل قرآن میں نہیں اتاری. اچھا نہیں مانتے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ. اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹ میں تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو. بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں. ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہم اس کے منکر ہیں. پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پوری سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے اور صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے بستیوں سے نکل گئے، یا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا، ونصحت لكم، میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، ولكن لا تحبون الناصحين، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کیے، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو، اپنی بستیوں سے بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ قوم لوط کا یہ عمل ہوموسیکشوالیٹی جو آج کی ترقی یافتہ دنیا میں بعض جگہوں پر لیگلائز کر لی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ اسی طرح صحابہ کرام میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ مجرم تلوار سے قتل کیا جائے اور دفن کرنے کی بجائے اس کی لاش جلائی جائے۔ اسی رائے سے حضرت ابو بکر نے اتفاق فرمایا۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان کی رائے یہ ہے کہ کسی بسیدہ عمارت کے نیچے کھڑا کر کے وہ عمارت ان پہ ڈھا دی جائے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ بستی کی سب سے اونچی عمارت پر سے ان کو سر کے بل پھینکا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائیں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے اس قوم پر ایک بارش برسائی پتھروں کی بارش، دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ کیا باقی لوگ اس سے نصیحت نہ لیں گے؟ وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ